سیدی یا مظلوم یا ابا عبدالله، سیدی یا مظلوم
یا ابا عبدالله،
سیدی یا مظلوم.
الله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره، حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين عبد القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين المطهرين المطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: ألا ترون أن الحق لا يعلى به وأن الباطل لا يتناهى عنه. صلى الله عليه محمد وآل
محمد.
فرزند رسول اللہ سید شہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نورانی کلام کی جو مختصر سا خطبہ ہے، اس کا یہ وسط کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. چند جملے کا خطبہ ہے اور اس کے سارے جملے بہت اہم ہیں، انشاءاللہ عرض کیا کہ کسی دن ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ سارے کلمات کو جو چند سطروں پر مشتمل خطبہ ہے امام کا. اس میں وسط میں امام یہ فرماتے ہیں تقریباً کہ الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، کیا تم دیکھتے نہیں کہ بے شک حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ حقا، غالباً اس طرح کا جملہ ہے کہ ایسی حالت میں مومن کو چاہیے ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے کی آرزو کرے، کہ جب حق ہی نہ ہو، حق پر عمل نہ ہو، حق کے لیے کوشش نہ ہو اور باطل سے روکا نہ جا رہا ہو، باطل غالب آ رہا ہو، تو ایسے وقت میں حق کے لیے اس طرح کوشش کی جائے کہ اللہ سے ملاقات کی جا سکے. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل انجام دیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ. جس موضوع پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے، کہ یہ موضوع پورے مسائل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ ہماری گفتگو اس پہ نہیں ہے، ہم صرف شیعت کے پہلو سے دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح شیعت آگے بڑھتی گئی اور کہاں سے مسئلہ جدا ہوا ہے، ورنہ یہ کہ وہ تمام مسائل جو پیدا ہوئے تھے اس کی گفتگو ہم ماہ رمضان میں آپ کی خدمت میں مختصر طور پر پیش کر چکے ہیں، اس موضوع کے تحت کی جو خلافت کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار رہا ہے، وہاں پر کردار کے لحاظ سے البتہ موضوع مسائل جو پیش کیے گئے. ابھی جو ہماری گفتگو تھی وہ کل یہاں پہ تمام ہوئی کہ امت مسلمہ کے درمیان میں، خاص کر رسول اللہ کے اصحاب کے درمیان میں، اصحاب کی ایک ایسی تعداد موجود تھی کہ جنہوں نے شروع ہی سے اسلام کے آغاز سے، یعنی وہ اسلام کا وہ کامل چہرہ کی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پیش کیا گیا تھا، اس کی سربلندی میں، اس کی تقویت میں، اس کو اس مقام تک لانے میں کہ جو موجود ہے اور اس میں جو موجود تھا، اس میں امیر المومنین کا کردار شروع سے لے کر دیکھ رہے تھے، اور وہ کہ جو خالص اور مخلص اصحاب تھے امیر المومنین کے اس کردار کی بنیاد پر اور ان اقوال کی بنیاد پر اور اس حیثیت کی بنیاد پر کہ جو رسول اللہ کے نزدیک تھی امیر المومنین کی حیثیت، اور وہ اقوال کی جو رسول اللہ نے امیر المومنین کے بارے میں فرمائے تھے، ان سب کی بنیاد پر ان کے دلوں میں امیر المومنین سے محبت بڑھتی جا رہی تھی، عشق بڑھتا جا رہا تھا، یعنی جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے امیر المومنین کا کردار ابھر ابھر کر سامنے آتا جا رہا تھا، ویسے ویسے امیر المومنین کے اندر کی فضیلتیں اور صفات سامنے آ رہی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ کا کلام اور رسول اللہ کے نزدیک امیر المومنین کی حیثیت جو رسول اللہ خود بار بار ظاہر کر رہے تھے، تو وہ لوگ کہ جن کو رسول اللہ سے عاشقانہ محبت تھی اور والہانہ محبت تھی، اور وہ لوگ جو رسول اللہ سے بغیر کسی اجر و ثواب کے رسول اللہ کے کردار کی بنیاد پہ عشق کرتے تھے، لازمی طور پر یہ حیثیت امیر المومنین کی دیکھ کر وہ عشق منتقل ہوتا چلا گیا امیر المومنین کی طرف، وہی عشق امیر المومنین سے بھی ان کے دلوں میں پیدا ہوا رسول اللہ کے مخلص اصحاب کے درمیان میں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بھی پہلو ساتھ میں چل رہا تھا، کچھ لوگ تھے جو جن کے اندر حسادت پیدا ہوئی تھی، اور ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب کچھ لوگوں کے درمیان میں ایک انسان بہت بڑھتا چلا جاتا ہے تو دوسروں میں حسادت پیدا ہوتی ہے، انسان میں یہ رکھا گیا ہے، اسی لیے اس کا علاج بتایا گیا کہ جب یہ حسادت پیدا ہونا شروع ہو تو شروع ہی میں اس کا علاج کر لیا جائے، ورنہ یہ بعد میں بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے. حسد ہے، حسد بہرحال انسان میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ حسد کا پیدا ہونا بہت ہی عجیب و غریب چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے انسان کے لیے، انسان میں سب کچھ ہم نے لا کے رکھا ہے، فالحمھا فجورھا وتقواھا، ہم نے یہ ساری صفات انسان میں رکھی ہے، لہذا حسادت کا پیدا ہونا انسان میں ایک نارمل سی چیز ہے اور کوئی عجیب و غریب چیز نہیں ہے. لیکن مشکل یہاں پیدا ہوتی جب یہ صفت پیدا ہونا شروع ہو تو اس کو کنٹرول نہ کیا جائے، اس کا علاج نہ کیا جائے، چونکہ بہرحال حسادت ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، اور یہ خاص کر خواص میں زیادہ پیدا ہو، خواص یعنی خاص لوگوں میں، عام لوگوں میں شاید اس کی اتنی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ عام لوگ اپنی اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، ان کو دوسروں سے اتنا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن خاص لوگ جو کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی معاشرے میں خاص لوگ ہوتے ہیں جن پر زیادہ لوگوں کی نگاہیں ہوتی ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی ایسا خاص انسان پیدا ہو رہا ہے تو یہ حسادت کی صفت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. حسادت سمجھ رہے ہیں سب لوگ نا؟ حسد ہاں بچے سمجھ رہے ہیں. حسد یعنی کیا؟ یعنی کسی کے کمالات کو دیکھ کر اپنے اندر، کسی انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو کہ جس کے نتیجے میں وہ اس کے کمالات کو کم کرنا چاہتا ہو، اور یہ نتیجہ اس کا اثر انسان کے اندر خود یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی حالت مضطرب ہوتی ہے، پریشان حال ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو رنج و غم میں دیکھتا ہے، اضطراب میں دیکھتا ہے، یہ ایک بہت ہی بری صفت ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری صفت ہے جس کا نام ہے غبطہ. یہ اچھی صفت ہے. غبطہ یہ ہے کہ کسی انسان میں ہم کمالات کو دیکھیں, اچھی صفات کو دیکھیں تو یہ آرزو کریں اور اپنے اندر شوق پیدا کریں کہ فلاں میں یہ کمالات ہے تو ہم اپنے اندر بھی یہ کمالات پیدا کریں گے. دوسروں کے کمالات کو دیکھ کر اپنے اندر کمال پیدا کرنے کی آرزو کرنا اور آرزو کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش کرنا, یہ ہے غبطہ. اور دوسرے کو دیکھتے رہنا اور اپنے آپ کو بڑھاتے رہنا, لیکن دوسرے صاحبان کمال کو دیکھ کر خود کو نہ بڑھانا بلکہ اس کو نیچے لانا, یہ ہے حسد. یہ آسان لفظوں میں, کیونکہ اس کی بحث لمبی بحث کی گئی ہے اور بہت زیادہ اس کے بارے میں روایات ہیں, قرآن کی آیتوں میں پناہ مانگی گئی ہے. ہاں, اور سورہ فلق میں پڑھتے ہیں آپ نا, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اے میرے اللہ, حسد کرنے والوں کے شر سے مجھے محفوظ رکھ جب تو حسد کر رہے ہوں, ان کی حسد سے مجھے بچا جو خطرناک ہو جاتے ہیں. حسد کرنے والے خود کے لیے بھی خطرناک ہوتے ہیں, دوسروں کے لیے بھی خطرناک ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ فقط دوسرے کے لیے خطرناک ہوتے ہیں, خود کے لیے بھی خطرناک ہوتے ہیں. اب اس کے علماء نے بعض داستانیں بیان کی, وہ بہت ہی, وہ ساری داستانیں نہیں لیکن اگر کہیں تو نمونے کے طور پہ ایک داستان میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ اس داستان کو بیان کیا, کسی دور کا ذکر کیا کہ کسی کو بہت زیادہ حسادت ہو گئی تھی, شدید حسادت ہو گئی تھی کیونکہ دو لوگ پڑوسی تھے, ایک بہت آگے بڑھتا چلا گیا, بہت آگے بڑھتا چلا گیا, یہ نہیں کچھ بڑھ پایا. اس نے بہت چاہا کہ یہی وہ بہترین جگہ تھی کہ کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر انسان خود بڑھنے کی کوشش کرے, خود کامیابی کی طرف جانے کی کوشش کرے. البتہ یہاں پہ معیار فقط مادی چیزیں نہیں ہیں, بعض لوگوں کی مادیات کو بڑھتے دیکھ کر اپنے اندر حسد پیدا کرنا شروع. مثلا مادیات ایسی چیز نہیں جس کی بنیاد پر انسان حسد پیدا کرے, یعنی میٹیریلسٹک چیزیں, یعنی مال دولت مکان گھر گاڑی, یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جس کے لیے انسان حسد پیدا کرے. ہاں, انسان اپنی عزت کی زندگی گزارنے کے لیے کوشش کرے کہ مناسب مکان بھی ہو, مناسب سواری بھی ہو, مناسب زندگی بھی ہو, یہ سب تاکید کی گئی اسلام میں, لیکن کسی کو دیکھ کر اپنے اندر یہ پیدا ہو اس سے منع کیا گیا. کہا کہ مادی چیزوں کو نہیں دیکھو, لوگوں کے مادی مسائل میں, مادی سمجھ رہے نا, یعنی میٹیریل مسائل میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. اور بہت ہی اچھا یہ قانون بتایا گیا, اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, یعنی اگر دیکھو کہ اپنے اندر ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو کہو ہاں فلاں کے پاس تو اس سے بھی کم ہے, تو انسان راحت ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوشش کرنا چھوڑ دو, نہ, کوشش پھر بھی جاری رہے, کوشش ایسی جاری رہے کہ خود بھی بہتر ہو سکے, نیچے والوں کو بھی اوپر لا سکے, یہ کوشش جاری رہے. لیکن اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کا راستہ یہ ہے کہ اوپر والوں کو نہیں دیکھو کہ فلاں کہاں گیا, فلاں کہاں گیا اور ہم کہاں ہیں, نہیں, نیچے والوں کو دیکھو. لیکن کمالات اور فضائل اور اسپریچول ویلوز میں ہمیشہ اوپر والوں کو دیکھو کہ فلاں کا علم کہاں ہے تو مجھے بھی وہاں جانا ہے, فلاں کی خوبیاں کہاں ہیں تو مجھے بھی وہاں جانا ہے. لیکن جو اوپر والے کو دیکھو تو غبطے کی نگاہ سے دیکھو, حسد کی نگاہ سے نہیں دیکھو, مشکل ہی پیدا ہوتی ہے. امیر المومنین کو جب حسد کی نگاہ سے دیکھا گیا تو عالم اسلام میں کتنی بڑی مشکل پیدا ہوئی جو ابھی تک جاری ہے. چونکہ دو معمولی لوگوں میں اگر یہ مسئلہ ہو تو مشکل محدود ہوتی ہے, لیکن اگر بڑے لوگوں کے درمیان میں یہ مسئلہ ہو جائے اور اس میں کوئی ایسا یہ کر رہا ہو تو مشکل بہت دور تک پہنچ جاتی ہے. لہذا مادیات میں کہا کہ نہیں دیکھو, نیچے والوں کو دیکھو, اور نیچے والوں کو دیکھ کر تم اپنی نارمل اچھی زندگی گزارو, اپنی کوشش کرو, محنت کرو لیکن اچھی زندگی گزارو, لیکن پریشان نہیں ہو کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر, اپنے آپ کو پریشان نہیں کرو. اس لائق نہیں ہے کہ جس کے لیے انسان اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالے, سنیوگ ہوئی کوئی بھی چیز اس لائق نہیں ہے جس کے لیے انسان خود کو تکلیف میں ڈالے, ہے نا. لیکن فضیلتیں اور کمالات اور ویلوز یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے, کیونکہ تکلیف میں ڈالے بغیر ملنے والے نہیں. تو دو شخص تھے جو پڑوس میں تھے اور ایک مادی اعتبار سے بڑھ رہا تھا, فضائل کمالات میں بھی نہیں بڑھ رہا تھا, لیکن اس کو حسادت پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی، چونکہ جو پست معاشرے ہوتے ہیں، پست یعنی گھٹیا، پست معاشرے، پست معاشرے میں رقابتیں جو ہوتی ہیں، جو کمپٹیشن ہوتے ہیں، وہ یعنی مادی چیزوں کے کمپٹیشن ہوتے ہیں. اچھے معاشروں میں جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہ اسپریچول اور معنوی چیزوں کے بارے میں کمپٹیشن ہوتا ہے. اس کے لیے قرآن بھی کہتا ہے کہ کرو یہ کام، فاستبقوا کیا، ہاں یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں یاد رکھیں، فاستبقوا الخیرات، خیرات میں کمپٹیشن کرو. استباق یعنی کیا، یعنی ہر ایک سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو، سبقت لے جاؤ، سبقت کی آرزو رکھو، سبقت لے جانے کے لیے اقدام کرو، یعنی آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرو. یہ قرآن حکم دے رہا ہے کہ اچھے امور میں، اچھے کام میں ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. لیکن پست معاشرے اور گھٹیا معاشرے، ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف مادی چیزوں میں سبقت لے جانا چاہتے ہیں. فلاں کے پاس زیور کتنا ہے، میرے پاس اتنا ہے، فلاں کے لباس کتنا عوض کرتا ہے. مثلا یہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے زیور اور لباس کا مسئلہ، جس سے مرد لوگ بےچارے بہت پریشان ہوتے ہیں، خریدتے خریدتے ہی وہ. یہ پست معاشروں کی علامت ہے کہ جہاں پر مادی چیزیں دیکھی جائیں. یہ جملہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ انسان کا مقام اس سے کہیں بلند ہے کہ وہ اپنے آپ کو میٹلز کے ذریعے سے پہچانوائے یا پہچانے کہ فلاں کے پاس یہ میٹل زیادہ ہے. بھائی میٹل تو میٹل ہے نا، چاہے سونا ہو، چاہے چاندی ہو، چاہے جو بھی ہو، میٹل میٹل ہے. مکان مکان ہے، یعنی اینٹ پتھر یہی سب ہے نا، لوہا میٹل یہی سب ہے، کپڑا کپڑا ہے. تو یہ انسان کی پستی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان پست چیزوں کے ذریعے سے پہچانوائے اور مقابلہ کرے یا دوسروں کو پہچانے. یہی پست معاشروں کی علامت ہے کہ جو اس سے پہچانا جاتا ہے. لیکن وہ تھا آدمی پست، جو پستی لوگوں میں یہ حسد پیدا ہوتا ہے، لہذا اس کے اندر بہت زیادہ حسد پیدا ہو گیا. اس نے بہت زیادہ اس کو نیچے لانے کی کوشش کی لیکن نہیں آیا، کیونکہ کوئی کسی کے نیچے لانے سے تو نہیں آتا. بہت کوشش کی لیکن وہ اور آگے بڑھتا گیا. اور یہ کیوں آگے نہیں بڑھا، کیونکہ یہ خود آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، دوسرے کو نیچے لانے میں لگا ہوا تھا. جو انرجی ساری کہاں خرچ کر رہا تھا، اپنی انرجی کو اپنے آپ کے بڑھانے میں نہیں کوشش کر رہا تھا، گھٹانے میں کوشش کر رہا تھا. بعض جگہوں میں ہم نے دیکھا ہے، خود نمونہ ہے، بہت پہلے کی بات ہے، یاد ہے 20-22 سال پہلے کی، بتایا کہ ہم لوگ، کچھ لوگ تھے، کہا کہ ہم امتحان میں نمبر کم لاتے ہیں لیکن فرا نمبر زیادہ لاتا ہے. تو امتحان کے زمانے میں اس کے نوٹس غائب کر دیے سر، کہا اس کا نمبر کم آئے. یعنی یہ نہیں کہ خود اسی نوٹس کو مانگ کر لے کر پڑھیں تاکہ خود بھی نمبر زیادہ لائیں، بجائے یہ کہ اپنے نمبر زیادہ لاتے اس کے نوٹس غائب کر دیے تاکہ اس کے نمبر کم ہو جائیں، اور کم کر لے بھی گئے. تو یہ وہی پست ذہنیت کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ شخص ایسا تھا، یہ واقعہ ایسا جو شہید مظہری جیسے انسان نے لکھا ہے تو ایسے ہی نہیں لکھا ہے. وہ انسان ایسا تھا کہ جو سب کچھ کر کے تھک گیا اور کسی بھی طرح اس کو نیچے نہیں لا پایا، اور ساتھ ساتھ خود بھی وہ بڑھتا چلا گیا اور خود نیچے آتا چلا گیا. آخر میں جب کوئی بھی راستہ اس کو نہیں ملا اور ہر جگہ ناکام ہوتا گیا، تو ایک دن اس نے اپنے غلام سے کہا کہ تمہیں مجھے ایک، میں تمہیں بہت دیتا چلا آیا، تم میرے غلام ہو، میں نے تمہارے لیے برا کچھ کیا کرنی، برا نہیں کیا، جو تم نے چاہا دیا، ہاں تو آپ نے دیا، تو تم میرا ایک کام کرو گے؟ کہا ہاں، آپ آقا ہیں، آپ جو بھی کہیں وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا تمہیں کرنا صرف یہ ہے کہ وہ میرے فلاں پڑوسی کے دروازے پہ جا کر میں جاؤں گا، تم مجھے وہاں قتل کر دینا. آپ سوچ سکتے ہیں، کیونکہ سب کچھ کر کے تھک گیا تھا، یعنی سارے راستے اپنا کے تھک گیا تھا اور اسے نیچے نہیں لا پایا تھا، اسے ذلیل نہیں کر پایا تھا. تو آخری راستہ جو اسے سمجھ میں آیا، اور یہ ممکن ہے آپ کو یقین نہیں آئے لیکن ہے ایسا، یعنی حسادت ایسا برا مرض ہے کہ انسان کو یہاں تک لے جاتا ہے. مثلا جیسے غصے میں بعض انسان جو کام کرتے ہیں، اگر آپ کے سامنے کہا جائے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن جب غصہ آ جائے تو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے. غصے میں سب کر بیٹھتا ہے، یعنی کیسے گردن کاٹ دیتا ہے، کیسے جان لے لیتا ہے، کیسے غصے میں لوگوں نے اپنے بچوں تک کی جان لے لی، غصے میں اپنے چھوٹے بیٹوں کو گلے دبا دیے. سب خبریں آپ لوگ پڑھتے اور سنتے رہے، مجھ سے زیادہ پڑھتے ہوں گے. یعنی غصے کی جب حالت انسان بے تاری ہو جاتی ہے تو یہ حالت ہوتی ہے. اس کی مثالیں دیکھیے بعض بزرگوں کا کہ ایسا ہوتا ہے جیسے غار ہو کیو اور اس میں تیز آگ بھڑکائی جائے, اس کا دھواں بھڑکا ہوا ہو, غصے کی حالت یہ ہوتی ہے, تیز آگ بھڑک رہی ہو, دھواں بھی اس کا ہر طرف پھیلا ہوا ہو, اتنی تیز آگ بھڑک رہی ہو کہ جب اس میں پانی ڈالو تو اور بھڑک اٹھے, چونکہ ایک حد تک آگ ایسی ہوتی پانی ڈالنے میں بجھ رہی ہوتی ہے, اور ایک جب اور ہوتی ہے تو زیادہ بھڑک رہی ہوتی تو آگ پانی کو بھی اور اڑا رہی ہوتی ہے. تو غصہ کبھی ایسا ہوتا ہے, انسان کو غصہ آتا ہے اس کو سمجھاؤ تو اور غصہ بھڑکتا ہے. مثالیں دی علماء نے, بزرگوں نے مثال دی ہے کہ اگر غصہ انسان کا شروع میں کنٹرول نہ کر سکے, انسان پہلے مرحلے میں اگر غصے کو کنٹرول نہ کر لے تو بعد میں اس کو اگر سمجھایا بھی جائے گا, ماں باپ سمجھا رہے ہوں گے, اس کا غصہ اور بھڑک رہا ہوگا, جان لینے پہ تیار ہوگا, جان دینے پہ تیار ہوگا, صرف فکر نہیں رہ جاتی, تمام رگوں میں خون تیزی سے دوڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بیماریاں اس طرح سے ہوتی ہیں. حسد بھی اس حد تک بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چل کر میری غلامی کا حق تم اس طرح سے ادا کرو کہ میرے فلاں محسود شخص جس سے میں حسد کرتا ہوں, میرے اس پڑوسی کے دروازے پہ چل کر مجھے قتل کر دو تاکہ کسی بھی طرح میں اس کو نہیں نیچے لا سکا تو میرے قتل کے جرم میں کم سے کم پکڑ لیا جائے. تقاضا کیا کہ میں تو اس کا کچھ نہیں کر پایا لیکن یہاں تو پکڑا جائے گا نا, کہ دروازے میں ماریں گے تو پولیس آگے کس کو پکڑے گی, کہے گی اسی نے مارا ہے. یعنی اپنی جان دینے کو تیار ہے انسان حسد کے نتیجے میں کسی کو نیچے لانے کے لیے. یہ بری بیماری ہے, خطرناک بیماری. خوب یہ بیماری امیر المومنین سے لوگوں کے دل میں پیدا ہو رہی تھی. مسئلہ یہاں پہ تھا نا, بیچ میں تھوڑا یہ بات لمبی ہو گئی لیکن اصل بحث یہاں پہ تھی کہ جہاں جہاں امیر المومنین کی فضیلتیں بلند ہو کر سامنے آ رہی تھی زمانے کے ساتھ ساتھ, اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں میں یہ مشکلات بھی, زیادہ لوگوں میں بہت, اور وہ آپ کے سامنے کل میں عرض کر چکا کہ ایک ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرا گروہ تھا جس کے اندر کینہ پیدا ہو رہا تھا. کینہ اس لیے پیدا ہو رہا تھا کہ امیر المومنین کی تلواروں سے بہت سارے لوگ مارے جا رہے تھے, قتل ہو رہے تھے, امیر المومنین جنگ کر رہے تھے میدان جنگ میں, وہ بھی لوگ بھی سامنے آ کے جنگ کر رہے تھے, بعد میں مسلمان ہو گئے لیکن پہلے تو جنگ کر رہے تھے. آل ابی سفیان و سفیان یہ سب تو پہلے جنگ کر رہے تھے, 8 سال تک رسول اللہ سے مدینہ میں جنگ کرتے رہے, تو جب جنگ کرتے رہے تو امیر المومنین تلوار کے سامنے تو آنا ہی پڑے گا, امیر المومنین کے تلوار کے سامنے کوئی آئے گا تو بچنے والا بھی نہیں ہے, مارا جائے گا. تو بہت سارے لوگ مارے گئے تھے. اب 8ویں ہجری میں مسلمان ہو گئے تو بہت سارے لوگ کے عزیز رشتے دار یہ لوگ مارے گئے تھے, یہ کینہ تھا. یہ ساری چیزیں باعث بنی کہ امیر المومنین ادھر تنہا ہوتے گئے. لیکن انہیں کے درمیان میں ایک گروہ ایسا تھا کہ جو جس کی محبت امیر المومنین سے بڑھتی جا رہی تھی. یہیں سے شیعت کا لفظ باقاعدہ طور پر, دیکھیں حدیث کے طور پر پہلے ہی موجود تھا, قرآن کی آیت کے طور پر بہت ہی پہلے سے موجود تھا, لیکن وہ عام لفظ تھا, خاص گروہ کے لیے نہیں تھا, عام لفظ تھا. لیکن باقاعدہ گروہ کے طور پر جو شیعہ لفظ سامنے آیا اور شیعہ گروہ کہلایا جانے لگا وہ یہیں سے تھا. یہ رسول اللہ کے بعد وہ گروہ جو امیر المومنین کے مسلسل عظیم کردار کو دیکھنے کی بنیاد پر انہوں نے یہ جانا کہ امیر المومنین ہی کے پاس رہنا بہتر ہے اور حق ادا کرنا یہی ہے, رسول اللہ حق ادا کرنا. البتہ کس لیے, یہ نہیں کہ فقط عقیدت کی بنیاد پر, اس کی طرف بہت توجہ کریں, یہ مسئلہ اہم ہے ہمارے جوانوں کے لیے کہ کس لیے. فقط یہ نہیں کہ امیر المومنین سے عقیدت تھی اس لیے لازم ہے کہ امیر المومنین کے ساتھ رہیں, امیر المومنین سے محبت پہلے سے چلی آ رہی ہے اس محبت کی بنیاد پر امیر المومنین کے ساتھ رہیں, بلکہ امیر المومنین کے ساتھ رہنے کی اصلی وجہ یہ تھی کہ وہ اسلام کی حقیقی شکل کا تحفظ امیر المومنین کے پاس دیکھ رہے تھے. یعنی اسلام کی بقا کا راز امیر المومنین کو دیکھ رہے تھے. بہت سارے لوگ اس وقت نہیں سمجھ پا رہے, درک نہیں کر پا رہے تھے, ان کے لیے مشکل تھا. لیکن یہاں سے پھر جو سلسلہ شروع ہوا انحراف کا, اور انحراف کے ساتھ ساتھ پھر تحریف کا, یہ دونوں لفظ قریب ہے ایک دوسرے سے, نہیں معلوم تھوڑی سی اس میں گفتگو شاید کرنی پڑے, نہیں معلوم آج یہ کبھی, یہ لوگ دیکھ رہے تھے امیر المومنین سے, اور اس میں معمولی لوگ نہیں تھے, مثلا جناب عمار ایک بہت ہی بڑا نام ہے اصحاب کے درمیان، شروع سے اسلام لانے والوں میں اور سخت قربانیاں دینے والوں میں، اور مقام ان کا بلند ہے. رسول اللہ نے تقریباً 26 سال پہلے جناب عمار کی شہادت کے 26-27 سال پہلے جناب عمار کے لیے حدیث بیان فرمائی تھی. چونکہ سال بیان کرنے کا نہیں معلوم، شہادت کا سال معلوم ہے، اس لیے اندازن بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے تقریباً 26 سال بعد جناب عمار کی شہادت ہوتی ہے. اب یہ کہ رسول اللہ نے 1 سال پہلے بیان کیا تھا کہ 2 سال پہلے بیان کیا تھا، وہ اضافہ ہو جائے گا. یعنی کم سے کم 26 سال پہلے جناب عمار کے بارے میں رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی تھی، اور یہ حدیث اتنی زیادہ مشہور تھی کہ شام میں جہاں امیر المومنین کے خلاف اتنا پروپیگنڈا تھا کہ لوگ کہتے تھے علی بن ابی طالب مسجد میں کیا کر رہے تھے، مسجد میں کیوں آئے تھے، ایسے شام میں لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ عمار وہ ہوں گے کہ جن کو باغی گروہ قتل کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث یہ تھی، ستقتلک امتن باغیہ فیعتن باغیہ، اے عمار ان قریب تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ رسول اللہ کی حدیث تھی، اور یہ حدیث معروف حدیث تھی. اب ہم سوال کریں اپنے جوانوں سے، بزرگوں سے نہیں، کہ جناب عمار کہاں قتل کیے گئے؟ ہاں جی، جنگ صفین، ماشاء اللہ. کس کے ذریعے قتل کیے گئے؟ شام کے لشکر کے ذریعے سے، امیر شام کے لشکر کے ذریعے سے جناب عمار جنگ صفین میں، قبر بھی ان کی وہیں پر جہاں میدان صفین ہے وہیں پر جناب عمار کی قبر بھی ہے. اور جب جناب عمار قتل ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ اتنا زیادہ اس حدیث کو لوگ جانتے تھے کہ امیر شام کے لشکر میں ایک انقلاب سا آنے لگا، لوگ جنگ چھوڑ کر جانے لگے کہ ہم واقعی فیت باقیہ ہیں، یعنی امیر المومنین کے مقابلے میں آئے تھے. ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے تھے ہم گمراہ ہیں کہ نہیں گمراہ ہیں، کیوں دھوکہ دے کے لایا گیا. دھوکہ دینے والے لوگ موجود ہیں، دھوکہ دینے والے بہت ہی ہنر سے دھوکہ دیا کرتے ہیں. دھوکہ دے کر لایا گیا تو دھوکہ دے کر روکا گیا، دھوکہ دے کر امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا، دھوکہ دے کر امیر المومنین کے لشکر سے ایک گروہ کو جدا کر دیا گیا، یہ سب کچھ ہوا. قرآن کے ذریعے سے دھوکہ دیا، وہ سب کچھ ہوا. لیکن بہرحال یہ حدیث اتنی زیادہ معروف تھی جناب عمار کے بارے میں کہ جب جناب عمار کی شہادت ہو گئی جنگ صفین میں تو شام کا لشکر ٹوٹ ٹوٹ کر جدا ہونے لگا کہ ہم نہیں جنگ کریں گے، چونکہ ہم فیت باغیہ ہیں. رسول اللہ نے کہا تھا ہم فیت باغیہ ہیں، فیت باغیہ یعنی باغی گروہ، ہم لوگ باغی ہیں. پھر یہاں پر پھر دھوکہ دیا گیا. اب کیا دھوکہ دیا گیا؟ اب امیر شام نے آ کر، امیر شام گھبرا گیا، وہی موجود تھا نا حاکم شام، حاکم شام کو جانتے ہیں سب نا، جی ہاں، یہی معاویہ جو یزید کا باپ ہے، ابو سفیان کا بیٹا ہے. ابو سفیان وہ کہ جس نے 8 سال تک رسول اللہ سے جنگ لڑی تھی، یعنی حالت جنگ میں تھا، پہلے بھی 13 سال تک جنگی کی حالت میں تھا، یعنی 23 سالہ زندگی میں رسول اللہ کی اعلان نبوت کے بعد 21 سال تک ابو سفیان رسول اللہ سے حالت جنگ میں تھا، امیر المومنین سے حالت جنگ میں تھا، رسول اللہ کے اصحاب سے حالت جنگ میں تھا. بہت سارے بڑے عظیم اصحاب شہید کیے گئے انہی جنگوں میں، یہ ابو سفیان، یہ یزید، اور بیچ میں معاویہ، یہی معاویہ کا لشکر تھا، وہاں خود جنگ صفین میں موجود تھا. اتنا بڑا 1,10,000 کا لشکر تھا، یہ لشکر چھوڑ چھوڑ کر جانے لگا، ایک ہنگامہ مچ گیا شام کے لشکر میں، ایک ہنگامہ ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا فیت باغیہ قتل کرے گا، اور ہمارے ہاتھوں سے عمار شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، بس ہم لوگ گمراہ لوگ ہیں، ہمیں یہ جنگ چھوڑنا چاہیے. اور یہ لگا کہ جنگ رک جائے گی، جنگ شکست میں تبدیل ہو جائے گی. پھر کیا ہوا؟ پھر اگر یہ ذہن اور یہ ذہانت اگر حق کے لیے استعمال کی جاتی، یہ ہوتا ہے بعض لوگ اپنی ذہانت کو باطل کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک صورت ہے، یہ ہر دور میں آج بھی ہے. ہم اپنے درمیان میں دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ذہین ہوں، بچے ذہین ہوں، جوان ذہین ہوں، لیکن اس کو استعمال کہاں کر رہے ہوں؟ باطل کو پھیلانے کے. وہاں پر ذہن کو اکٹھا کیا گیا، ذہنوں کو، اور کہا کہ اس مشکل کو کیسے حل کیا جائے، جلدی حل کرو ورنہ مارے گئے، ورنہ جنگ ہار جائیں گے. وہاں پہ مشورہ یہ دیا گیا, امریاس نے مشورہ دیا کہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں قتل کیا ہے, علی ابن ابی طالب نے قتل کیا ہے. کہا یہ کیسے؟ کہا نہیں, اس طرح کہیں کہ اگر علی ابن ابی طالب نہ لے آتے عمار کو تو قتل نہ ہوتے, بس چونکہ امیر المومنین لے آئے تھے میدان جنگ میں اس لیے امیر المومنین قاتل ہے, ہم قاتل نہیں ہیں. اور یہ احمق لوگ اتنے کہ اس دھوکے پر بھی وہ مان گئے, دھوکا کر گئے, دھوکا کھا گئے. کہنے لگے ہاں قاتل ہم نہیں ہیں بلکہ قاتل کون ہے؟ امیر المومنین ہے, کیونکہ امیر المومنین عمار کو لے کے آئے تھے. تو امیر المومنین جواب میں سے اتنا کہا, اگر میرے لانے کی وجہ سے میں عمار کا قاتل ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب حمزہ کے قاتل رسول اللہ ہیں. لیکن جب انسان دھوکہ کھانے پہ آتا ہے تو کوئی بھی عقل کو قبول نہیں کرتا, کسی بھی لاجک کو قبول نہیں کرتا, کسی بھی منطق کو قبول نہیں کرتا. دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. دیکھیں اپنے درمیان میں دیکھیں, دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو کسی بھی طرح کی لاجک اور منطق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور پھر امیر المومنین کے مقابلے میں آ کے سب کے سب صفے بات کے کھڑے ہو گئے اور پھر جنگ کرنا شروع کی. ایسے اصحاب تھے امیر المومنین کے ساتھ, ایسے اصحاب تھے امیر المومنین کے ساتھ. سلمان تھے, سلمان کا مقام بلند ہے تمام امت مسلمہ کے درمیان میں, بالا ترین مقام جناب سلمان. کتابیں اہل سنت کی بھری پڑی ہیں جناب سلمان کے فضائل سے اور جناب سلمان کی حدیثوں سے بھی. جناب ابو ذر تھے, یہ بڑے بڑے نام تھے. زبیر بھی تھے اسی وقت میں, کہ زبیر بعد میں, کہ پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں, بعد میں جو خود یہ ایک بہت بڑی تاریخی عبرت ہے کہ ایک وقت زبیر وہ تھے کہ جو امیر المومنین کے ساتھ ننگی تلوار لے کے چلتے تھے. مثلا جناب سلمان تلوار لے کے نہیں چلتے تھے, ایک تو بہت بوڑھے تھے, بعض لوگوں کی عمر 300 سال سے زیادہ بتائی ہے, اس وقت زیادہ عمر تھی. جناب عمار پھر بھی ننگی تلوار لے کے نہیں چلتے تھے, لیکن زبیر وہ تھے جو امیر المومنین کے ساتھ ساتھ تلوار نیام سے نکال کر لے کے چلتے تھے, کیونکہ امیر المومنین کی جان کو خطرہ تھا. لیکن بعد میں بیٹے کی گمراہی اور دولت کی لالچ نے زبیر جیسے سیف الاسلام کو امیر المومنین کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. اور یہ ہوتا ہے کبھی, لوگ بیٹوں کے ذریعے سے گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جو اپنے بیٹوں کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں, اور ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو اپنے بیٹوں کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں. یعنی خود نہیں تھے, بیٹے کے تبدیل ہو جانے سے باپ تبدیل ہو گیا. بیٹے کے تبدیل ہو جانے سے کبھی کوئی زبیر بن جات بن سکتا ہے, اور بیٹوں کے تبدیل ہو جانے سے ایک اچھا انسان بھی بن سکتا ہے. اس کے بھی نمونے ہیں بہت سارے, لیکن کوئی مشہور نمونہ فی الحال ذہن میں نہیں, لیکن نیاؤں کے سامنے ہے, خود ہم نے دیکھا ایسے لوگوں. بس اتنے عظیم اصحاب امیر المومنین کے ساتھ تھے, اور یہیں سے وہ چھوٹا سا گروہ تشکیل پا گیا. امیر المومنین کے شیعوں کا ایک گروہ یہیں سے تشکیل پایا. ابتدائی ترین شیعوں میں امیر المومنین کے جناب سلمان کا نام ہے, جناب ابو ذر کا نام ہے, جناب عمار کا نام ہے, یہ ابتدائی جناب مقداد کا نام ہے. یہ ابتدائی ترین شیعوں میں پاکیزہ ترین انسان, اور یہ سب معیار ہیں. یہ بات بار بار عرض کی جاتی ہے, شیعت کا معیار اگر ڈھونڈنا ہے تو جا کر ان لوگوں کو دیکھیں. شیعت اپنی شیعت کو اگر سمجھنا ہے تو دھوکے بازوں کے ذریعے سے نہیں سمجھے, عمار ہو, میسم ہو, ابو ذر ہو, سلیمان سلمان کو دیکھ کر شیعت کو سمجھے کہ اس معیاروں پر انسان چلنا ہے یا نہیں چل رہا ہے. بس یہ شیعت کا ابتدائی دور تشکیل پایا. اور اب یہ ہم بحث آپ کے سامنے نہیں کریں کہ اس دور میں کیا ہوا, لیکن جو کچھ بھی ہوا اس دور میں, اصلی ترین کام یہ تھا جو پہلے ہم بحث کر چکے کہ امیر المومنین کا اصلی ترین, جس بنیاد پر یہ لوگ امیر المومنین سے متعلق تھے وہ یہ تھا کہ دین کو اپنی اصلی حالت میں اور اصلی شکل میں باقی رکھنا. اور یہی وہ بڑا عظیم کام تھا کہ جس کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دی جا سکتی ہیں. ہم آج کربلا کا ذکر کر رہے ہیں, الحمدللہ یہ خدا کا شکر ہے کہ ذکر کر رہے ہیں, لیکن ہمارے جوانوں کو کبھی آ کر اس مسئلے پہ غور کریں, کربلا کو ہم کیوں منا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی یاد کیوں منا رہے ہیں؟ یہ ساری یاد منانے کی بازگشت, یعنی ساری یاد کا منانا کس بات کی طرف پلٹتا؟ اس بات کی طرف پلٹتا کہ حسین ابن علی نے دین کے لیے قربانی دی. اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ ساری عظمت کی وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی جو دی گئی وہ دین کے لیے دی گئی. تو جب یہ ساری قربانی دین کے لیے دی گئی اور یہ ساری یاد جو ہم منا رہے ہیں وہ اس قربانی کی یاد منا رہے ہیں جو دین کے لیے دی گئی، تو پھر ان یاد میں دین کا کتنا بڑا دخل ہونا چاہیے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ جب ہم یہ یاد منا رہے ہیں حسین ابن علی کی، تو وہاں پر دین کا کیا مقام ہونا چاہیے؟ دین کی حیثیت ہماری اس یاد میں کیا ہونا چاہیے؟ بالکل منطقی سی بات ہے کہ یہ ساری، اور کہہ بھی رہے ہوتے ہیں نا، ہر ایک کہہ رہا ہوتا ہے، ہر طرح کے لوگ اگر کہہ رہے ہوتے ہیں، شیعہ سنی سبھی، ذاکرین علماء سبھی آ کے کہتے ہیں، اس میں تو اس کے علاوہ تو کوئی نہیں کہتا کچھ نا، کہ امام حسین علیہ السلام نے حق کے لیے قربانی دے دی، امام حسین علیہ السلام نے دین کے بچانے کے لیے قربانی دے دی، امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ کے حقیقی دین کی حفاظت کے لیے قربانی دے دی. تو جب رسول اللہ کی حقیقی دین کی حفاظت کے لیے قربانی دے دی تو اس قربانی کی یاد کے ذریعے سے کہاں پہنچنا ہے؟ اسی دین تک پہنچنا ہے جس کے لیے ساری قربانی دی گئی. پھر یہ تقسیم کیوں کر دی جاتی ہے؟ بہت ہی عجیب ہے. ابھی کبھی کبھی انسان عجیب بے منطق انسان ہو جاتا ہے، عجیب illogical انسان بن جاتا ہے. یہ بہت ہی عجیب ایک جملہ ہے جو اس کا ابھی یہاں مقام نہیں ہے، لیکن آپ کی خدمت میں بار بار پڑھ چکے ہیں کہ ابھی ایک شعار بن گیا ہے، الحمدللہ یہ بن رہا ہے اور یہ بہت تیزی سے بڑھے. کاش کی اسی طریقے سے ہر جملوں کی قدر کی جائے، کاش کی ہمارے معاشرے میں. آپ بہت سارے لوگ اربعین کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، خود ایک بہت بڑی توفیق ہے اربعین کی زیارت کو جانا امام حسین علیہ السلام کی، تاکید بھی بہت زیادہ ہے. ابھی آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ جناب ابو الفضل العباس کے کلام کا ایک حصہ لکھا ہوا اور وہ بہت ہی اہم حصہ ہے، اصل شعار بن جائے آج امت اسلامی کے جوانوں کا، یہ شعار بن جائے ہر وہ کی جو کربلا کی یاد مناتا ہے. جو کربلا کی یاد منانے والے فقط شیعہ نہیں ہیں، ہیں تمام امت اسلامی یاد مناتی ہے. یہ تھوڑا سا تل آپ اسے لطیفہ سمجھیں یا ایک حقیقت سمجھیں یا جو بھی سمجھیں، چند دنوں پہلے لکھنؤ میں تھے، وہاں سے ایک گاؤں میں گئے مجلس پڑھنے، گاؤں کے ایک شہر تھا بہرائچ نام کے ایک شہر ہے، وہاں پر مجلس پڑھنے کے لیے گئے. تو وہاں پہ بتایا کہ یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں اہل سنت عزاداری کرتے ہیں، شیعوں کی تعداد کا بہت عزد، اور آ کے شریک ہوتے ہیں. دیکھا ہی بہت اچھی تعداد میں آ کر مجلسیں سن رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پہلے سے نہیں معلوم تھا، زیادہ اندازہ نہیں تھا کہ کتنے لوگ یہاں پر ہیں، تو جب انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے اہل سنت عزاداری کرتے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ یہاں شیعوں کی تعداد کم ہے کیا؟ تو وہ لوگ ہنسنے لگے ہیں کہ کیا مطلب؟ ہم نے کہا یہی دیکھا یہ ہے کہ جہاں شیعوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی وہاں اہل سنت عزاداری نہیں کرتے، ورنہ جہاں پر شیعہ نہیں ہے یا جہاں شیعوں کی تعداد نہیں ہے وہاں پہ اہل سنت بہت عزاداری کرتے ہیں. یعنی ہم نے ان کو جہاں شیعہ ہیں انہوں نے دور کر دیا ہے، انہوں نے اس انداز سے عزاداری کی ہے، اس انداز سے ذکر منا کیا ہے، ایسے انداز اپنائے ہیں، ایسے طریقے اپنائے ہیں کہ دور کر دیا، ورنہ جہاں پر نہیں ہیں، البتہ ہم جیسے شیعہ نادان شیعہ، خدا کرے کہ یہ نادانی ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے، ہے نا. اب یہ باتیں بریکٹ والی ہیں لیکن آ جاتی ہیں تو کہنا پڑتا ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے حسینیے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ حسینیے، یہ بات ہم نے بھی لکھنؤ میں بھی کہی، حسینیہ الگ سے بنایا جاتا ہے نا مجلس کے لیے. کیوں؟ مثلا ہر محلے میں مسجد نہیں ہوتی، مسجد تو ہوتی ہے ہمیشہ، مسجد ہمیشہ سے رہی ہے، تو ان مسجدوں میں مجلس نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ پاکیزہ مسجد ہے، پاکیزہ ذکر ہے، مسجد میں ہر وقت تو نماز نہیں ہوتی، مسجد میں 17 رکعت نماز ہوتی ہے، 17 رکعت نماز کے لیے 17 منٹ بھی کافی ہیں اصل نماز کے لیے. اور یہ کہا گیا کہ مستحب نماز ضروری نہیں ہے مسجد میں پڑھنا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ انسان گھر میں مستحب نمازیں پڑھے. لیکن ٹھیک ہے اگر مسجد میں ہے تو مسجد میں پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، لیکن روایات میں بہتر یہ کہ مستحب نمازیں انسان اپنے گھروں میں پڑھے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں ایک نورانیت ہوتی ہے، گھروں میں ایک تربیت کا ماحول ہوتا ہے، گھروں میں نماز کا بہرحال اثر ہوتا ہے جہاں پہ ذکر پروردگار کیا گیا. دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ریاکاری اور دیگر امراض سے انسان بچ جاتا ہے. یہ کوئی فلاں بڑی بہت نماز پڑھنے والا ہے, دیکھو کتنی مستحر نمازیں پڑھتا, نہیں جتنا بھی پڑھ رہا ہے اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے. واجب میں تو کوئی ریاکاری نہیں, چونکہ واجب تو پڑھنا ہی پڑھنا. اب یہ ہمارے معاشرے میں ہو گیا کہ مسلمان بھی ہو اور واجب نماز نہ پڑھ رہا ہو, ورنہ یہ سب کوئی تصور نہیں اس بات کا ہے. اس بات کا تصور ہی نہیں تھا پہلے کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھ رہا ہو واجب. مستحب کے لیے تھا کہ دل چاہے پڑھے دل چاہے نہ پڑھے, لہٰذا واجب تو پڑھنا ہے اور واجب مسجد میں آ کے پڑھنا ہے. اب ہم اس بحث میں روکتے نہیں آپ کو, لیکن اس کے لیے قرآن کی آیتیں اور جو دیگر مطالب واقعی بہت ہی اہم مطالب ہیں کہ حتیٰ حالت جنگ میں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی. رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ حالت جنگ میں شدید جنگ ہو رہی ہو اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے, جماعت بھی نہیں چھوڑیں, بلکہ حالت جنگ قرآن کی آیت ہے باقاعدہ طور پر. اگر آپ کو ایڈریس چاہیے ہوگا تو ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. ایک ہی بڑی آیت ہے, اس بڑی آیت میں کہ حالت جنگ میں آدھے لشکر سے کہیں کہ وہ آئے نماز پڑھے آپ کے ساتھ, اور آپ ایک رکعت نماز جب آپ کی پوری ہو یعنی رکوع کر کے سجدے میں جائیں تو کہیں جلدی جلدی بھی نہیں نماز پڑھ کے چلے جائیں, کیونکہ دو رکعت نماز ہوتی ہے, نماز خوف جنگ کی نماز دو رکعت ہوتی ہے, اور سفر ہو تو پھر ایسے بھی قصر ہوتی ہے, دو رکعت نماز ہوتی ہے. رسول اللہ کی ایک رکعت نماز ہو, آدھا لشکر آ کے رسول اللہ کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھے, اور رسول اللہ ابھی کھڑے ہو کر آہستہ آہستہ نماز کو جاری رکھے تاکہ یہ لشکر اپنی دوسری رکعت نماز جلدی جلدی فرادہ پڑھ کے, یعنی ایک رکعت رسول اللہ کے ساتھ پڑھے اور ایک رکعت جلدی فرادہ پڑھ کے جا کر مورچے پہ کھڑا ہو جائے, محاذ پہ جا کے کھڑا ہو جائے, آدھا لشکر وہ واپس آئے اور آدھا لشکر اپنے اسلحے کے ساتھ اپنی تلواروں کے ساتھ, یہ لفظ آیا ہے قرآن میں اسلحے کے ساتھ, اسلحے کو نیچے زمین میں بھی نہیں رکھو, اسلحے کو اپنے جسم میں لگا رہنے دو, اور رسول اللہ کی دوسری رکعت کے ساتھ تم بھی نماز میں شریک ہو جاؤ اور جماعت سے نماز کو پورا کرو. نماز یہ ہے اسلام کے نزدیک, اور اہل بیت کے اسلام یہ ہے. ہم اگر یہی ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا صحیح اسلام اور قرآن کا صحیح اسلام اہل بیت نے اگر پیش کیا ہے, خوب اہل بیت کا اسلام یہ ہے کہ جہاں میدان جنگ میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ بعد میں نماز قضا کر لینا, یا جس کا جہاں دل چاہے جا کر نماز پڑھ کے چپکے سے چلا آئے چھپ کے پڑھ کے چلا آئے, نہیں, اسی میدان جنگ میں نماز پڑھو. اسی میدان جنگ میں آدھا لشکر آ کر رسول اللہ کے ساتھ ایک بار نماز پڑھے, پھر یہ آدھا جا کر لڑے, دوسرا آدھا لشکر آ کے نماز پڑھے, جماعت سے پڑھے. یہ قرآن ہے. غالباً بہت دن پہلے دیکھا تھا ابھی سورہ مائدہ کی آیت ہے, انشاءاللہ اگر آپ کو ضرورت ہوگی آ کے آپ اس کو ایک مطلب دیکھ لیں, یہاں میں کل آپ کے سامنے اعلان کر دوں گا آپ کی خدمت میں, یعنی آیت باقاعدہ پورا حکم اس طرح اگر بیان کیا جا رہا ہے. تو پہلے زمانے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہے کوئی مومن کہے کہ نماز بھی نہ پڑھ رہا ہو, واجب کے لیے یہ تصور ہی نہیں تھا. ہاں مستحبات کے لیے تھا, جو مستحبات میں خطرہ ہوتا ہے ریاکاری کا, مستحبات گھر میں پڑھو لیکن واجب آگے یہاں پڑھو. تو واجب نماز کے لیے کتنی دیر چاہیے؟ تھوڑا سا وقت چاہیے. تاکید بھی ہے کہ نماز کو جلدی جلدی پڑھاؤ, جماعت سے نماز دیر تک نہیں کرو. اب یہاں ساتھی میں ملا کے پڑھتے ہیں تو وہاں بیچ میں اتنی ساری دعائیں پڑھنے لگتے ہیں, ہمارے جوان پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں جا کے کچھ کام بھی کرنا ہے پڑھنا بھی ہے. بوڑھے لوگ تو بےچارے فری ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نماز کو اور لمبی کرو, دعائیں اور بڑھاتے چلے جاؤ, اور ادھر جوان لوگ پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کروٹے بدل رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں پڑھائی بھی کرنا ہے, بھائی ہمیں دوسرے بھی کام کرنے ہیں, دوسرے واجب کام ہیں, یہ مستحب کام آپ کرتے رہے ہیں, ہمارے اوپر کچھ واجب کام بھی ہو رہے ہیں. لیکن ابھی کیا کریں, مشکل ہے, آگے صفوں میں وہی ہوتے ہیں. تاکید کی, یہ رعایت کرے, رسول اللہ نے تاکید کی کہ نماز مختصر پڑھائیں. تو نماز مختصر کے لیے کتنا وقت چاہیے مسجد میں؟ ایک گھنٹہ, چلے آپ بڑھا لیں ایک گھنٹہ چاہیے. یہ 24 گھنٹے میں ایک گھنٹہ بہت ہوتی ہے نماز ہوتی ہے, باقی 23 گھنٹے میں کیا کرنا ہے؟ 23 گھنٹے میں آپ جتنا چاہیں مجلس کرنا چاہیں کریں, بہترین جگہ ہے مجلس کرنے کی, پاکیزہ جگہ ہے مجلس کرنے کی. لیکن الگ سے حسینیے بنائے گئے, الگ سے بجٹ خرچ کیا گیا, عظیم عزا خانے بنائے گئے. کیوں بنائے گئے؟ یہ عزا خانے بنانے کا فلسفہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے مختلف قوموں کے جو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے, مسجد میں نہیں آ سکتے, لہذا ایسی جگہ پہ ذکر حسین کیا جائے کہ جہاں ہر قوم کے لوگ آ کر بیٹھ جائیں. یہاں پر یہ فلسفہ تھا. اللہ اکبر, کیا کیا ہے ہم نے اپنے ساتھ. یعنی حسینیے ابھی بعض ساؤتھ انڈیا میں بعض شہروں میں بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے ہر ہر گھر کے حسینیے بنے ہوئے ہیں, ہر گھر میں. بعض آپ جا کے دیکھیں ادھر کیا آندھرا کے بعض علاقوں میں مثلا 50 گھر ہیں تو 52 اعضا خانے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ ہم کوئی مطلب کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر اس کا مفید استعمال کیا جا رہا ہو تو ٹھیک ہے, مشکل نہیں ہے. کوئی اگر عقیدت سے خلوص سے اگر امام حسین السلام کے نام اپنی زمین کو کر رہا ہے تو یہ خلوص اور یہ عقیدت بھی اچھی ہے, بشرطے یہ کہ اس کا استعمال بھی صحیح طریقے سے کیا جا رہا ہو. لیکن بہرحال یہ اتنے سارے عزا خانے جو بنائے گئے, اس کا اصلی ترین فلسفہ یہ تھا کہ ہر اس شخص کو اس عزا خانے تک لایا جائے کہ جو حتیٰ مسجد میں بھی آنے کے لائق نہیں ہو. تو عزا خانے کی افادیت کو اور عزا خانے کے فائدوں کو کسی اور نے اگر نہیں چھینا, ہم نے خود ہی چھین لیا. یہ ہے بڑا ظلم, اس پہ غور کریں گے. یہ تھوڑا تلخ بات ہے اور معذرت چاہتا ہوں, کبھی کبھی میری زبان سے تلخ باتیں نکل جاتی ہیں کیونکہ تلخیاں اتنی ہیں, کیا کیا جائے.
لیکن محمد والے محمد صلوات,
یہ حالت یہ بنا دی گئی, یعنی سارے مقصد کو چھین لیا عزا خانے کے, عزا خانے کی افادیت کو ختم کر دیا. یہ صورتحال ہے. تو یہ عرض کیا کہ بھائی جہاں پہ یہ حالت پیدا ہوتی ہے وہاں پر لوگ کم ہوتے ہیں, ورنہ ہم نے بعض ملکوں میں دیکھا اصل وہاں پہ شیعوں کی تعداد بہت کم ہے لیکن اہل سنت بہت بڑے پیمانے پہ عزاداری کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بعض یہاں حیرت ہوئی, 16-17 سال پہلے افریقہ کا ایک ملک تھا موریشس, جانتے ہیں آپ لوگ, وہاں پہ گئے, تھوڑی تعداد 12-13 لاکھ کی آبادی کل ہے وہاں پہ, کل شیعہ 450 کے آس پاس ہے ایک جگہ پر, دو تین شہر میں تھوڑا تھوڑا, لیکن مرکز سے ایک ہے, ایک مسجد ہے, ایک سینٹر ہے, وہی مسجد بھی ہے, وہی عزا خانہ سب کچھ ہے. اور وہ آ کر اندر کسی طرح مجلس ایک کر لیتے ہیں رات میں اکٹھا ہو کر, اور شب عاشور میں ایک چند 1.5-2 گھنٹے کا ایک پارک میں جلوس بھی نکال لیتے ہیں ایک پارک کے کنارے کنارے. لیکن مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی, اسی عشرے پہلے عشرے میں, محرم پہلے عشرے میں وہاں تھا, کہ پہلی محرم سے تو جو کچھ تھا جاری تھا, 7 محرم سے ساری رات عزائے حسین ابن علی میں تعزیے بنائے جا رہے ہیں, رات رات بھر جگ رہے ہیں. کون یہ اہل سنت سب کے ساتھ؟ اور یہاں ہم آگے ممبر پہ اعلان کرتے ہیں ہمارے سوا سب دشمن اہل بیت. ذرا حقیقتوں کو تو انسان آ کر دیکھے, اپنے آس پاس کے لوگوں کو تو دیکھے. ہاں ٹھیک ہے, کچھ لوگ ناسبی کچھ لوگ ہیں, کچھ واقع نالائق لوگ ہیں, ان سے لینا دینا نہیں, لیکن عام لوگ خیال رکھیں, چونکہ یہ سب ذریعہ ہے لوگوں کو قریب لانے کا نہ کہ دور کرنے کا. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, کلنا سفن النجات, ہم سب کے سب نجات کے سفینے, ولکن سفینۃ جدی الحسین اوسع واسرا, بیچ میں کچھ کلمات اور بھی ہیں, ہم سب کے سب نجات کے سفینے ہیں, نجات کی کشتیاں ہیں, لیکن میرے جد حسین ابن علی کی کشتی یہ زیادہ وسیع بھی ہے اور زیادہ تیز رفتار بھی ہے. وسیع ہے یعنی کیا؟ یعنی اس پہ سب کو سوار ہونے دو, اس پہ آنے کا موقع دو, اس کشتی پہ آنے کا موقع دو, اس کشتی سے نجات پائے, اس کشتی سے شیعہ نجات پائے, اس کشتی سے سنت اہل سنت نجات پائے, اس کشتی سے امت مسلمہ نجات پائے, اس کشتی سے پوری بشریت نجات پائے. حسین ابن علی کی قربانی تھی تاکہ پوری انسانیت کو نجات دی جائے, یعنی حسین ابن علی کی کشتی پہ سوار ہونے کی دعوت دیتے رہیں, لوگ سوار ہوتے رہیں, نجات پاتے رہیں. اب یہ کہ سوار ہونے کے شرائط کیا ہیں, کنڈیشنز کیا ہیں, وہ شاید آپ کے سامنے عرض بھی کیا جا چکا ہے اور ابھی فرصت بھی اس کی نہیں رہی. پس شیعت یعنی کیا؟ یہ وہ شیعت تھی جو شروع میں بنیاد شیعت کی عملی طور پر گروہ کی شکل میں آگے بڑھے, اور یہ لوگ امیر المومنین کے ساتھ رہے, اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا, آخری بات جو, جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا رہا, وہ لوگ کی جو نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ بعد میں کیا کچھ ہو سکتا ہے, انہوں نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھنا شروع کر دیا کہ دین میں کتنی تحریف پیدا ہو رہی ہے, دین میں کتنا انحراف پیدا ہو رہا ہے, اور اب دھیرے دھیرے لوگ سمجھنے لگے کہ حق امیر المومنین ہی کے پاس تھا باقاعدہ طور پر. اب اس تفصیل میں ہمیں یہاں پہ نہیں جانا ہے, حتیٰ اعتراف کیا ہے مثلا خلافت سوم کے زمانے تک آتے آتے اتنی بات برملا ہوتی چلی گئی, خلیفہ دوم کو بھی اپنی جان دینی پڑی اسی مسئلے میں, جان گئی نا، معلوم ہے نا، یہ جان دینی پڑی. کس مسئلے میں؟ طبقاتی نظام کے مسئلے میں. طبقاتی نظام یعنی کیا، کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ یعنی چھوٹی قوم بڑی قوم، یہ رعایتیں جس کو آ کر اسلام نے توڑا تھا، جس کو اسلام نے آ کر بنیاد سے ختم کیا تھا، جس کو آ کر رسول اللہ نے جناب بلال کو نمونہ بنا کر پیش کیا تھا. ایک بات میں پہلے عرض کر چکا، لیکن یہ بات کی طرف توجہ کریں، ابھی آپ کے سامنے کسی کے سامنے بھی نہیں عرض کی ہے، صرف قم میں ایک مرتبہ عرض کیا ہے کہ جناب بلال کو اذان کے لیے کیوں انتخاب کیا؟ بہت توجہ کریں، اذان کے لیے کیوں انتخاب کیا؟ خب بلال کی عزت تھی رسول اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ کردار کو پہچان رہے تھے، رسول اللہ نیتوں کو دیکھ رہے تھے، رسول اللہ پاکیزگی کو دیکھ رہے تھے. اس بنیاد پر جناب بلال کا مقام رسول اللہ کے نزدیک بلند تھا، اگرچہ وہ حبشی تھے، اگرچہ وہ غلام تھے، اگرچہ وہ سیاہ فام تھے، اگرچہ وہ افریقہ کے رہنے والے تھے، اگرچہ ان کے پاس لباس اچھا نہیں تھا، جس میں خوشبو نہیں تھی، لیکن ان کے کردار کی بنیاد پر رسول اللہ ان کو عزت دیتے تھے. لیکن خاص کر اذان کے لیے کیوں انتخاب کیا؟ خاص کر اذان کے لیے کیوں انتخاب کیا؟ اذان کے لیے اس لیے انتخاب کیا چونکہ یہ بنیادیں، اس کے روٹ بہت گہرے ہوتے ہیں، خاندانی اونچا اونچ نیچ کے روٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت گہرے ہوتے ہیں، یہ جلدی ٹوٹتے نہیں. دیکھیں ابھی کتنا باقی ہے، جو ہم ایسی قوم کے درمیان میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں یہی چلتا ہے، بڑی قوم چھوٹی قوم، پیر سے پیدا کی ہوئی قوم تو ہاتھوں سے پیدا کی ہوئی قوم، تو سینے سے پیدا کی ہوئی قوم، تو سر سے پیدا کی ہوئی قوم، اور اس بنیاد پہ ساری تقسیمات کی ہیں. اس بنیاد پر لوٹتے رہے انسانوں کو، اس بنیاد پر ظلم کرتے رہے نچلی قوموں پر اس ہمارے ملک میں. یہ افسوسناک ہے، پوری تاریخ میں سب کچھ ہوتا رہا، اور یہ ساری چیزیں وہاں عرب میں بھی تھیں اور شدت سے تھیں، اور اس کی بنیادیں اتنی گہری ہوتی ہیں، اتنی راسخ ہوتی ہیں اس کے روٹس، کہ یہ آسانی سے نہیں نکلتی، یہ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. شادی کے مسئلے سے یہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں. وقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے واقعات پیش کروں، رسول اللہ نے کس اپنے غلام کو کتنے بڑے خاندان کے گھر کے پاس جا کر، جاؤ تم اس سے کہو کہ رسول اللہ نے رشتہ دیا تمہاری بیٹی کے ساتھ، وہ پریشان ہو گئے، یہ کیسی بات، ایک غلام حبشی غلام کو بھیجا ہے ایک مدینے کے بڑے سردار کی بیٹی کو رشتہ دینے کے لیے، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، کہا نہیں نہیں واپس جاؤ. اندر سے بیٹی کی آواز آئی، نہیں شاید واقعی رسول اللہ نے کہا یہ رشتہ ہمیں قبول ہے، توڑا تھا رسول اللہ نے یہ سب کچھ. لیکن یہ سب کچھ صرف واقعات سے نہیں ٹوٹ سکتا تھا، جناب بلال کو اس لیے اذان کے لیے لے کے آئے تاکہ جب بھی اذان دی جائے تو اس اذان کے ذریعے سے صرف نماز کے لیے نہیں بلایا جا رہا ہو، اس بت کو بھی توڑا جا رہا ہو کہ کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی خاندان میں، کہ بلال اذان کے لیے آئے یہ بت ٹوٹے. یہ بت توڑنا بہت مشکل تھا، یہ رسول اللہ کی حکمت عملی تھی، یہ رسول اللہ کی تربیت کا انداز تھا. اگر یہ بت ابھی ہم نہیں توڑ پائے، اپنے اندر سے نہیں توڑ پائے ہیں، اگر رسول اللہ کے دین سے نزدیک ہونا ہے تو ان بتوں کو توڑیں عزیزو. معلوم ہے مشکل کام ہے، سخت کام ہے، لیکن یہ بت جب تک نہیں ٹوٹیں گے رسول اللہ کے دین ملنے والا نہیں ہے، اہل بیت کے دین ملنے والا نہیں ہے. تو بت توڑنے کے لیے مسلسل تربیت کی ضرورت ہے، اور مسلسل تربیت کے لیے پانچ وقت بلال کو لا کر کھڑا کر دیا کہ بلال کو دیکھتے جاؤ، بتوں کو توڑتے جاؤ، کام کرو تم، بلال کی اذان سنتے جاؤ اور بت کو توڑتے ہوئے مسجد میں آؤ، اور مسجد میں آ کے کھڑے ہو جاؤ، پھر یہ نہیں دیکھو کہ کون کہاں کھڑا ہے، کون بڑی خاندان کا ہے، کون چھوٹی خاندان کا ہے، کون امیر ہے، کون غریب ہے، نہیں، جو بھی جہاں کھڑا ہو جائے کسی کو ہٹانے کا حق نہیں ہے. اگر بھی آگے ایک سیافام حبشی غلام کھڑا ہو گیا ہے ایک لنگی پہنے ہوئے، اور پیچھے بہت بڑا دولت مند اور سرمایہ دار اور بڑی خاندان کا انسان آیا ہے، تو لازم ہے کہ وہ اسی کے پیروں کے نیچے پیچھے سجدہ کرے. بت توڑا ہے رسول اللہ
محمد صلی
اللہ علیہ وسلم. یہ قدر ہم نہیں جانتے، نماز پڑھ کے چلے آتے لیکن نہیں جانتے ان عمل کے ذریعے سے کتنے سارے بت ٹوٹے ہیں، کتنے بت توڑ رہے ہیں. یہ کیا رسول اللہ نے، لیکن پھر امیر رسول اللہ کے بعد جس بنیاد پر لوگ امیر المومنین کے ساتھ ہونے پہ فخر کر رہے تھے وہ یہی بات تھی کہ جو امیر المومنین کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے تھے وہاں یہ بت دوبارہ بنائے جا رہے تھے، بت بن رہے تھے، حتیٰ دستگاہ خلافت میں، خلافت کے اندر یہ بت بنائے جا رہے تھے کہ عرب کو اتنا ملے گا تو عجم کو اتنا ملے گا. یہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، تفصیل سے پیش کر چکا ہوں. یہ تقسیم یعنی خلافت دوم کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا. حتیٰ رسول اللہ کی بیویوں میں فلاں بیوی غیر عرب ہے تو اس کو کم ملے گا، عرب ہے تو زیادہ ملے گا، عرب میں قریش ہے تو اور زیادہ ملے گا، قریش میں فلاں خاندان سے تو اور زیادہ ملے گا، قریش میں خلیفہ کی بیٹی ہے تو سب سے زیادہ ملے گا. یہ سارے فرق اگر پیدا، یہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ وہی خطرہ تھا. امیر المومنین کو نہ کوئی خلافت کا شوق تھا نہ کوئی حکومت کا شوق تھا. امیر المومنین آج سے 25 سال بعد بھی یہی کہہ رہے تھے کہ تمہاری خلافت ہمارے سامنے ہمارے لیے تمہاری اس جوتی ہوئی ٹوٹی ہوئی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے، بڑی تھی خلافت. لیکن امیر المومنین اگر آواز اٹھا رہے تھے اس لیے کیونکہ امیر المومنین دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ کی جو حکومت تھی الہی حکومت اس کے اصول ٹوٹ رہے ہیں. یہیں سے شیعت کی بنیاد مضبوط ہوتی چلی. امیر المومنین کی پیروی یعنی کیا؟ امیر المومنین کا شیعہ یعنی یہ کہ امیر المومنین کی پیروی، کل یہ بات عرض ہو چکی. اور امیر المومنین کی پیروی یعنی کیا؟ یعنی مسلسل ان بتوں کو توڑنا، غیر الہی بتوں کو، غیر اسلامی خیالات کو، غیر اسلامی تصورات کو. جتنا یہ بت ٹوٹتے چلے گئے اتنا ہی اہل بیت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، جتنا اہل بیت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی رسول اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. مقصد رسول اللہ کی ذات، اور رسول اللہ کے ذریعے مقصد اللہ کی ذات. بس عزیزو وقت تمام ہو گیا، مسائل مختصر سے پڑھیں گے. شیعہ کی بنیاد یہاں ہے، اور یہی وہ چیز تھی جس کے لیے مسلسل قربانی. کربلا کی قربانی تو ایک نمونہ قربانی جس کو ہم یاد کرتے ہیں، مسلسل قربانی دی. اور پوری تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھ ڈالیں، شیعت نے جتنی قربانی دی ہے تاریخ میں، اتنی قربانی کا نمونہ نہ صرف کہ مسلمانوں میں، دنیا کے کسی بھی قوم اور کسی بھی فرقے میں نہیں ملے گا. دوسری قوموں کو جا کر دیکھ، ایک مطالعہ جو مجھے اندازہ ہے، مجھے بہت زیادہ مطالعہ نہیں ہے لیکن جو اندازہ ہے، جتنی بڑی قربانیاں دی ہیں شیعت نے اپنی تعداد کے کم ہونے کے ساتھ بھی، شروع میں تو اتنی تعداد نہیں تھی لیکن اسی حالت میں اتنی قربانیاں اور اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ تاریخ میں کوئی اتنی بڑی قربانی نہیں ملتی. اور یہ ساری قربانیوں کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے اسلام. بس اسلام اگر قربانیوں کی وجہ ہے تو ابوالفضل عباس کا یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیں جو میں کہتے کہتے رک گیا. آج پھر مسائل کے بھی چند جملہ وہی پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارے قوم کا ہر ایک کا شعار بن جائے، ہر ایک کا نعرہ بن جائے، ہر ایک کی زندگی بن جائے. اربعین الحمدللہ عراق کے جوان ابھی یہ کام کرتے ہیں، جگہ جگہ یہ لکھا ہوا لگا ہوتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے انی احامی ابداً عن دین. بہت ہی عظیم الشان جملہ. یہ کب کہا گیا؟ پڑھ چکا آپ کی خدمت میں. کب جناب عباس کی زبان سے یہ جملہ نکلا؟ اس وقت جب داہنا ہاتھ کٹ گیا. داہنا ہاتھ کٹ چکا، داہنا ہاتھ کٹنے کے بعد، یعنی نام جب عباس کا آئے تو پہلا کلمہ یہ آیا، کیونکہ عباس کی نگاہ میں سب سے بڑی چیز یہ تھی. میں پھر دہراتا ہوں جملے کہ اس وقت جب ہاتھ کٹ رہا تھا تو ابوالفضل عباس کی نگاہ میں چند چیزیں اہم تھیں. کیا کیا؟ سب سے اہم یہ تھے کہ میرا آقا تنہا ہونے جا رہا، میرا ہاتھ نہیں، میں نہیں. ہاتھ تو سب سے نچلے درجے کی چیز تھی عباس کے لیے، ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، لیکن خود عباس کے لیے ہاتھ کا کٹنا یہ اتنی بڑی چیز نہیں تھی. لیکن جو چیز عباس کو پریشان کرنے والی تھی، وہ پریشان کرنا چاہیے تھی. اور اگر ہم اپنی سوچ کے اعتبار سے سوچیں تو پہلی چیز جو زبان پہ آنی چاہیے تھی وہ یہ ہوتی کہ ہے میرا آقا تنہا ہو جائے، اور پھر ادھر خیمے میں بچے پیاسے ہیں وہ پیاسے رہ جائے، پھر یہ مشکیزہ کیسے سنبھالا جائے، اتنی ساری باتیں تھیں. پھر یہ کہ میں ایک مجاہد ہوں اور تنہا رہ گیا ہوں، حسین ابن علی کا لشکر نہیں رہا، ہاتھ کٹ جانے کے بعد میں کیا کروں؟ یہ سارے تصورات آنا چاہیے تھے یا نہیں آنا چاہیے؟ لیکن ابوالفضل عباس کے ذہن میں یہ کچھ بھی نہیں آیا، نہ مشکیزہ، نہ پانی، نہ بچوں کی پیاس، نہ حسین ابن علی کی تنہائی، نہ اپنا ہاتھ، کوئی بھی لفظ نہیں آیا، بلکہ پہلا تصور جو عباس کے ذہن میں آیا وہ یہ کہ میرے دین کیا کیا ہوگا، دین. اور پہلا جو شعر کہا ہاتھ کٹتے ہی، دہنے ہاتھ کے کٹتے ہی فوراً یہ کہا، چونکہ ساتویں مصرع یہ، واللہ ان قطعتم یمینی، اللہ کی قسم اگر تم نے میرا دہنا ہاتھ کاٹ ڈالا تو اس ہاتھ کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. انی احامی ابدن ان دینی، میں ابدن، ابدن یعنی کیا، یعنی ہمیشہ. اے کاش کی عباس ابن علی کی آرزو ان جوانوں، ہمارے جوانوں کے ذریعے سے پوری ہے. عباس کہتے ہیں کہ میں ابدن اپنے دین کی حمایت، ہمیشہ میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا. عباس کے ہاتھ تو باقی نہیں رہے دین کی حمایت کرنے کے لیے، لیکن اگر عباس کو پہچان لیا تو لازمی طور پر دین کی حمایت ہوتی رہی. اور الحمدللہ آج ہو رہی ہے، قربانیاں دی جا رہی ہیں، جانیں دی جا رہی ہیں. عباس کے اس ایک شعر سے آج لاکھوں جوان ہیں جو اپنی جان دینے کو تیار ہیں دین کے لیے. فرمایا انی احامی ابدن عن دینی، اور اس کے بعد پھر فرمایا ان امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی، میں اپنے امام کی حفاظت کرتا رہا ہوں، اپنے سچے امام کی حفاظت، پاکیزہ امام کی حفاظت، امین امام کی حفاظت، رسول اللہ کے نواسے کی حفاظت. رسول اللہ کے نواسے کا ذکر بھی بعد میں کیا، پہلے دین کا ذکر. یہ ہے عباس کی معرفت، یہ ہے عباس کی فقاہت، یہ ہے عباس کی بصیرت، یہ ہے بالفضل عباس کی عظمت کہ امام کا ذکر کر رہے ہیں بعد میں، پہلے کہتے ہیں انی احامی ابدن عن دینی، یہ کہتے جا رہے ہیں اور زبان پر یہ کلمہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ہاتھ کٹا ہوا ہے، نگاہ کرنے کی فرصت نہیں ہے، ہاتھ کٹ جانے کے بعد ہاتھ کی طرف دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشکیزے کی طرف نگاہ ٹکی ہوئی ہے کہ کیسے مشکیزے کو بچایا جائے، کیسے اتنے بڑے لشکر کے درمیان میں پانی سے بھرے ہوئے ایک مشکیزے کو کس طرح بچایا جائے کہ کوئی تیر بھی اس میں لگنے نہ پائے. لہذا مشکیزے کو اپنے ایک طرف کیا اور سارا لشکر دوسری طرف کیا. یہ پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جب میدان میں جا رہے تھے تو بیچ لشکر سے گئے تھے، لشکر کے بیچ سے گئے تھے، کسی میں جرات نہیں ہو رہی تھی کہ عباس کے مقابلے میں تنہا آئے لڑنے کے لیے. جو بھی سامنے آتا تھا بھاگ رہا تھا، تیزی سے بھاگ رہا تھا. جو پہلے زمانے کی جنگوں میں یہ ہوتا، کسی بہادر کے سامنے کسی کے آنے کی جرات نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جو آتا تھا یہ یقین کر کے مارا جائے گا. لہذا عباس آگے بڑھتے جا رہے تھے، لشکر پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، لشکر پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، بیچ لشکر سے جا رہے تھے. لیکن جب پانی بھر لیا تو یہ معتبر مقتل کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب پانی بھر لیا تو اب بیچ لشکر سے نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ عباس کو اب لڑنا نہیں ہے، اب مشکیزے کی حفاظت کرنا ہے. اور مشکیزہ بہت نازک ہوا کرتا ہے، مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا ہے، پانی کو خیمے تک پہنچنا ہے. لہذا اب ایک کنارے کا راستہ اختیار کیا، ایک طرف جھاڑیاں تھیں، چھوٹے درخت تھے، اور دوسری طرف پورا لشکر تھا. اور عباس ان جھاڑیوں کے کنارے کنارے تیزی سے خیمے کی طرف بڑھتے رہے. اور یہ عباس کی حکمت عملی تھی کہ جس کی بنیاد پر خیمے سے اتنا نزدیک ہو گئے تھے. آپ جا کے کربلا میں دیکھیں کہ نہر القما سے کتنے دور تک ابوالفضل عباس مشکیزے کو لے کے چلے آئے تھے. سوچ کے انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ پانی بھرا مشکیزہ اتنے تیروں کے درمیان سے اتنا لمبا فاصلہ کیسے طے کیا جا سکتا ہے. یہ ابوالفضل عباس کا کمال تھا، یہ عظمت تھی، یہ حکمت عملی تھی کہ 30,000 لشکر کے درمیان سے کنارے ہوتے ہوئے، مشکیزے کو سنبھالے ہوئے، نہر القما سے ایک لمبا راستہ طے کر کے تقریباً عمر سعد کے لشکر سے نکلنے والے تھے، اور اس بیچ کی جگہ پر آ رہے تھے جس کے بعد بیچ میں خالی جگہ ہوتی ہے، پھر ادھر دوسری طرف خیمے اور امام حسین علیہ السلام تھے. وہاں قریب پہنچنے والے تھے کہ یہاں وہ جگہ تھی کہ جہاں پر ایک تیر ایک دوسرا وار ہوا اور آ کر بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا. بایاں ہاتھ جب کٹا تو دہنا ہاتھ کٹنے کے بعد پھر بھی عباس وہ ہیں جو ایک ہاتھ سے لڑ سکتے ہیں، ایک ہاتھ سے جنگ جاری رکھ سکتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، اس مطلب کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ کے سامنے منتقل کر سکتے ہیں، نہ بیان کر سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے جب ایک مجاہد کے میدان جنگ میں دونوں ہاتھ کٹ جائیں. اس کیفیت کو کون جانے, کون سمجھے کہ کیا حالت ہو گئی, کون سمجھے کہ عباس پہ کیا گزر گئی, چند لمحے میں عباس پہ کیا گزر گئی جب دونوں ہاتھ کٹ گئے. اور ہاتھ کٹنے کے بعد اب دل میں ایک خوف سا پیدا ہوا کہ بغیر ہاتھ کے میں کیسے جنگ کروں, بغیر ہاتھ کے میں کیسے اپنے آقا کی حفاظت کروں, بغیر ہاتھ کے میں کیسے اپنے دین کی حفاظت کروں. جب دل میں یہ خوف پیدا ہونے لگا تو اپنے دل ہی کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے آواز دی, یا نفسو لا تخشا من الکفار, اے میرے نفس ڈرنا نہیں, اے میرے نفس گھبرانا نہیں, وابشری بالجنت الجبار, اے نفس میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. کیونکہ اب عباس کو زندہ رہنے کی کوئی آرزو نہ رہی, ایک مجاہد بغیر ہاتھ کے زندہ رہ کر کیا کرے گا. لہذا جنت کی بشارت دی اور جنت میں بہترین مقام کی کہ ما ان نبی سید المختار, اے میرے نفس اب میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی بشارت دیتا ہوں. قد قطعوا ببغيهم يسار, اگرچہ انہوں نے دھوکے سے تیرا ہاتھ کاٹ ڈالا, یہ کہتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے بڑھتے ہاتھوں کی طرف کوئی توجہ نہیں, فقط مشکیزے کو دیکھ رہے ہیں اور مشکیزے پہ خود کو ڈال رکھا ہے کہ جتنے بھی تیر آئے وہ میرے جسم میں پیوست ہوتے چلے جائیں لیکن بچوں کی آس نہ ٹوٹے, یہ مشکیزہ باقی رہ جائے. لیکن تھوڑی دور آگے بڑھنے کے بعد ایک تیر آ کر مشکیزے میں سوراخ کرتا چلا گیا, چھوٹا سا سوراخ, مشکیزے سے پانی گرنے لگا. اب اس وقت عباس میں پھر ایک کیفیت گزر گئی اور وہ یہ کہ اگر ہاتھ سالم ہوتا تو مشکیزے کے سوراخ کو پکڑ کر جلدی سے خیمے تک پہنچایا جا سکتا تھا. اندر سے کیفیت ہوئی کہ کس طرح مشکیزے کو سنبھالے, لیکن ہاتھ کٹا ہوا تھا, مشکیزے کا پانی نہ سنبھلا, سارا پانی گرتا گیا, عباس کی آس ٹوٹتی گئی, بچوں کی بھی آس خیمے میں ٹوٹتی چلی. انا للہ وانا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما, پروردگار اسے عبادت کا درجہ عطا فرما, پروردگار ہمارے گناہوں کو, تقصیرات کو, کوتاہیوں کو معاف فرما, پروردگار ہمیں راہ اہل بیت اسلام حقیقی, رسول اللہ کا حقیقی دین سمجھنے میں اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں, یمن کی, سیریا, عراق, میانمار, فلسطین کی سرزمین پر جو ظلم و ستم جاری ہے, پروردگار ان ظالموں کے شر سے امت مسلمہ کو نجات دے. کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما, کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما, علماء حق و مراجع کرام کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب کو عزت و نور عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور امام کے سچے ناصر.